انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اصابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات, جمعے کے محافل میں ہم سلسلے وار سورۃ القحف کو سمجھ رہے ہیں. اسی مرتبہ قرآن مجید میں جو تفصیل سے اصحاب القحف کا واقعہ آیا ہے, ہم نے وہ قرآن مجید کا حصہ پڑھا تھا, یعنی سورۃ القحف کی وہ آیتیں پڑھی تھیں کہ جن میں اصحاب القحف کے قصے کی تفاصیل آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اصحاب القحف کے واقعوں کے بیان کے بعد پھر اس بڑی اہم ہدایات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں, اور انشاءاللہ آج وہی ہدایات ہم پڑھیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اصحاب القحف کون تھے, ان کا کیا معاملہ ہے, ذوالقرنین ان کا کیا واقعہ ہے, ان کی کیا تفاصیل ہے, اور روح اس کی حقیقت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل سوالات کے جوابات دے دوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 15 روز تک وہی نازل نہیں ہوئی, اور مشرکین مکہ نے آپ پر طنز کی بارش کر دی. جس محفل میں جا رہے ہیں وہاں پہ تنقید ہو رہی ہے, طنز ہو رہا ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو ان سوالات کے جوابات دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن بعد وہی نازل فرمائی, سوالات کے جوابات بھی دیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ کبھی یہ مت کہے کہ میں یہ کام کل کروں گا, بلکہ ساتھ کہاں کرے اللہ انسان اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو پھر, یعنی ساتھ انشاءاللہ کے الفاظ ضرور استعمال فرمائے. بہرحال ان 15 دنوں میں جو اللہ کے رسول کے لیے انتہائی تکلیف کی صورت اس ماحول میں تھی, اب جب بھی کبھی کسی بھی اللہ کے بندے کو اس طرح کا دکھ, اس طرح کی تکلیف اور اس طرح کے پریشان کن حالات کا سامنا ہو, تو اس کے لیے جائے پناہ کیا ہے, اس کے لیے سکون کا ذریعہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں وہ ہدایت عطا فرمائی, فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اے نبی تلاوت کرتے رہیے, پڑھتے رہیے وہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے, یعنی سکون ملے گا اللہ کے کلام میں, اللہ کی کتاب میں. ایک ہے ماتا پرستانہ سوچ, اس میں انسان سکون کے لیے کوئی مشروع طریقے اختیار کرتا, اس کے لیے یا تو نشاور اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کے ذریعے سے کچھ وقت کے لیے انسان غافل ہو جائے حقائق سے اور اس کو سکون مل جائے, لیکن سب جانتے ہیں کہ اس میں پیسے کی بربادی بھی ہے, صحت کی بربادی بھی ہے. اسی طریقے پر یا پھر سکون کے لیے کچھ اور دلچسپی کے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں, کوئی قصے کہانیاں پڑھنا شروع کر دو, یا پھر انہیں قصے کہانیوں کو بعد میں ریڈیو آیا تو ڈراموں کی صورت میں لے آئے کہ ریڈیو سننا شروع کر دو, اس میں ڈرامے سنو, اس میں موسیقی سنو, اس کے ذریعے سے تمہیں سکون ملے گا. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن میں یہ خرافات اور زیادہ دلچسپ ہو گئی, پھر سینما اور فلم اور یہ اسٹیج ڈرامے اور یہ وہ, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس قسم کے انٹرٹینمنٹ سے, اس قسم کی تفریحات سے انسان کو دائمی اور پائیدار سکون نہیں ملتا. ایک وقتی طور پر انسان کچھ وقت کے لیے ایسے حالات اور جو بھی مسائل ہیں ان سے بالکل غافل ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان تمام ذرائع میں پیسے کی بربادی بھی ہے, وقت کا بھی ضیاع ہے, اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. حقیقت میں انسان کو سکون اگر ملتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. سورۃ الرعد میں یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں سنائے. اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. جتنا زیادہ اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں, محبت سے پڑھتے ہیں, سمجھ کر پڑھتے ہیں, یہ کتاب نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کے الفاظ کی تلاوت کی نہ صرف ہمیں سکون دیتی ہے, اس سے ایک عجیب لذت اور چاشنی ملتی ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے ہمیں ہمارے مسائل میں ہدایت اور رہنمائی بھی دیتی ہے, اور انسان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ثابت ہوتی ہے, اس کے زخموں کا مرہم یہ کتاب بنتی ہے. تو ایک ہے ماتا پرستانہ انداز اپنی مایوسیوں کے علاج کا, اور اپنے آپ کو تفریح اور سکون پہنچانے کا, اور ایک ہے روحانی, اور یہ صورت ہے ہی ماتا پرستی کی نتی. یہ اصل میں ہے روحانی علاج, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلقین کردہ مسائل کے حل کے لیے ایک پناہ گاہ. فرمایا وَقْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اے نبی تلاوت کرتے رہیے وہ کلام جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کلمات کو, اس کلام کو بدلنے والا کلام, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے, یہ تبدیل نہیں ہوتے. دنیا کی عام کتابیں ہیں ان میں کوئی ضابطے آ بھی جائیں تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جرمے سے کہ اس ضابطے میں یہ کمی رہ گئی, اس ضابطے کے نفاذ سے یہ مسئلہ, یہ مسائل پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حتمی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ اٹل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہاں پس منظر میں یہ بھی نوٹ کیجیے کہ مکی دور میں کہ آخر میں جہاں سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھ پوچھ کر آپ کی آزمائش کر رہے تھے, وہی ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ قرآن مجید یہ بہت زیادہ ریجڈ ہے, بہت زیادہ سخت ہے, اس میں تھوڑی سی کوئی لرننگ پیدا کیجیے, اس میں کچھ ہماری بھی باتیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی تعریف ہو جائے, ہماری باتوں کی بھی کوئی نہ کوئی اس میں جواب اس کا قرآن ہو جائے. ایک جو قرآن غیر حاضر اور بدل, اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس قرآن کو بدل دیجیے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تعریفیں کرنا چاہتے ہیں اس قرآن میں کیجیے, لیکن ہمارے بتوں کے حوالے سے نرمی اختیار کیجیے, کچھ ہمارے عقائد کا بھی اس کے اندر خیال رکھیے, ہمارے عقائد کو مت چھیڑیے, اپنے عقیدے توحید پر خوب کام رہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے مشرکانہ عقائد اس کی نفی بہت زیادہ سختی کے ساتھ اس کو ختم کر دیجیے, ان کو بھی جواب دیا گیا یہ اللہ کا کلام ہے. لا تبدل کلمات, اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا اپنا کلام نہیں ہے کہ وہ اس میں کو ترمیم کر دیں اور تبدیلی کر دیں اور تمہاری خواہشات کو بھی اس میں کچھ جگہ دے دیں, انکارپوریٹ کر لیں, یہ اللہ کا کلام ہے. لا تبدل کلمات بلند قدر منظور ہی ملتحا, اور نبی آپ اس کلام کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. آپ کو سکون ملے گا تو اسی کلام میں, آپ کو اپنے مسائل کا حل ملے گا تو اسی کلام میں, سوالات کا جواب آئے گا تو اسی کلام میں, اعتراضات کا اضالہ ہوگا تو اسی کلام میں, مختلف حالات میں رہنمائی ملے گی تو اسی کلام میں. تو فرمایا بلند قدر منظور ہی ملتحا, اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. پھر مشکل حالات میں دوسرا سہارا کیا ہے؟ ایک سہارا تو ہے اللہ کی کتاب قرآن, اس کو پڑھتے رہیے. دوسرا سہارا کیا ہے؟ نیک ساتھیوں کی, اللہ والوں سے رفاقت. فرمایا اس بر وقت نفس کا مال نزینا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, اے نبی اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, جڑی جو نہ بجا, اور جو اپنے رب کی رضا سے طلبگار ہے, اپنے آپ کو روکے رکھیے, اپنے آپ کو تھامے رکھیے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو واقعتاً اللہ والے ہیں. کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اور ان کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ کی رضا یہ ان کا نصب العین ہے, یہ ان کا مقصود حیات ہے. ایسے لوگوں کی صحبت, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی انسان کو اطمینان کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے اور مشکل حالات میں استقامت بھی حاصل ہوتی ہے. اب یہاں پر پھر پس منظر میں وہ بات بھی جان لیجیے, مشرکین مکہ مکی دور کے آخر میں یہ بھی مطالبہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں گفتگو کے لیے, کسان و تقسیم کے لیے, لیکن آپ کے پاس محفل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے معاذ اللہ گھٹیا لوگ, ہمارے غلام ہیں, ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے والے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ہم آپ سے کیسے بات کریں, لہٰذا آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے تاکہ آپ سے کوئی گفتگو ہو سکے, کوئی فام و تقسیم ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہرگز ان کی بات نہ مانیے اور آپ ہرگز اپنے پاس سے درویشوں کو دور نہ کیجیے. اللہ کی نگاہ میں ایسے والوں کی اہمیت نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں اہمیت ان کی ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صبح و شام اس کو باہر رکھے, صبح و شام اللہ کو پکارے, اور جن کا مقصد کوئی دنیا نہ ہو, کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. فرمایا وسطر نقشہ کا, اب یہاں پہ جو لفظ وسطر آیا ہے یہ بھی سمجھیے کہ انسان صبر کرتا ہے بعض اوقات ناگوار قسم کی صورت حال, یہ بھی ممکن ہے کہ جن ساتھیوں کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک لیجیے, ان کے ساتھ وقت گزاریے, ممکن ہے کہ ان کے ساتھ بعض اوقات انسان کی مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی صورتیں ہماری مختلف بنائی, اسی طریقے پر اللہ نے مزاج بھی مختلف بنایا, لیکن یہ دیکھا جائے کہ مزاج میں اختلاف ہے تو ہے. اگر وہ بندہ واقعتا اللہ والا ہے تو وہ شام اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے, تو انسان باوجود مزاج کی ہم آہنگی نہ ہونے کے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ہی وابستہ رکھتے, ایسے لوگوں کی محفل میں شریک ہو, انشاءاللہ اس سے بھی مشکل حالات میں انسان کے لیے ایک استقامت کا سامان ہو جائے. تو وقت رفتہ کا معلّہ جینا یہ پورا رفتہ بالغذات بل اشیر, اے نبی اپنے آپ کو روکے رکھیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اور یہ ریبونا وجہ, اور جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں. بلا آتا کام ہے, آپ کی نگاہیں ہرگز ان سے نہ ہٹیں, یعنی ان سرداروں نے قریش کی بات مان کر ان کے دباؤ میں آ کر کہ شاید میں ان کو اپنے پاس سے کچھ وقت کے لیے دور کر دوں تو یہ قریب آ جائیں اور یہ بات مان لیں, اور اگر انہوں نے بات مان لی تو پورے مکے میں ان کا ایک اثر ہے اور بہت سارے بیچارے غریب ان کی وجہ سے ظلم اور ستم کا شکار ہیں, یہ اگر ایمان لے آئیں گے تو اس سے ان کے لیے بھی نجس مل جائے گا اور مکے میں کام کرنا آسان ہو جائے گا. اے نبی آپ ہرگز ان کی اس بات کے دباؤ میں آ کر اپنی نگاہوں کو ان درویشوں سے مت ہٹائیں, آپ کی نگاہ کرم ہر وقت ان درویشوں کے اوپر رہے. تو رید و ہی نقل حیات دنیا, کیا آپ کو دنیا کی زندگی کی جب و زینت کے طلبگار, یہ محسوس ہوگا اگر خدا نہ خاصا آپ نے ان فقراء کو ان غلاموں کو اپنے پاس سے دور کیا اور پیسے والوں کو زیادہ اہمیت دی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی دنیا کی زیب و زینت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, پیسے والوں کو اپنی غربت دیتے ہیں, ان کو وقت دینے کے لیے ان کو قریب لانے کے لیے غربا کو فقراء کو اپنے پاس سے دور کرتے ہیں. عام دنیا دار آدمی کی روش کیا ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے تعلقات صاحب اختیار اور صاحب سرمت لوگوں سے ہوں, ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو تاکہ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ میرے کام آ سکے, ان سے مجھے کوئی مدد مل سکے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات شاید اختیار لوگوں کے ساتھ لوگ تصویریں کھچا کر اپنے اخبارات میں شائع بھی کرتے ہیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے ہمیں بڑی ان سے قربت حاصل ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ تمام چیزیں دنیا داری کے مختلف مظاہر ہیں کہ جن کی اس صورت میں نفی کی گئی ہے, یعنی کئی اینگل سے کئی زاویوں سے اس صورت میں دنیا داری کی نفی کی ہے. تو فرمایا کہ نبی اگر آپ ان سرداروں کی بات مان کر اور ان کو قریب لانے کے لیے اگر آپ نے ان درویشوں کو چھوڑ دیا, ان سے آپ کی توجہ ہٹ گئی, تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوگی کہ گویا آپ بھی دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اتنا سختی کے ساتھ مزید حکم دیا، ولا من افسلنا قلبہ عن ذکرنا، آپ ہر کس نہ بات مانیے ان اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. جو سردار ہیں قریش جو ہوں گے بڑے اختیار والے، بڑی جائیدادوں والے، بڑے پیسے والے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نظام ان کی کوئی اہمیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف وہ فقیر اور درویش اور غلام ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بد نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے قافل کر دیا ہے. نمبر دو، وطبا ہوا، اور وہ جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار رکھ کی گئی ہے کہ دنیا میں پیروی صرف دو ہی چیزوں کی ہوتی ہے، یا تو ہوتی ہے شریعت کی یا خواہشات کی. تبلیغی بھائی ذرا سادہ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ یا تو ہوتی ہے رب چاہی زندگی اور یا ہوتی ہے من چاہی زندگی. تو فرمایا کہ یہ رب چاہی زندگی بسر نہیں کرتے، یہ رب کو بڑا مان کر اس کی اطاعت اور اس کا کہنا ماننے پر تیار نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ وقت ہوا، یہ پیروی کرتے اپنی خواہشات کی، جو جی میں آتا وہ کرتے ہیں. اور نمبر تین، وکان امرہ فروتا، اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، ان کا معاملہ اعتدال والا نہیں، ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور اس میں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ عدل کیا ہے، میان روی کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ بس جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، کیا اس کے ساتھ، کیا اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کیا کسی کے ساتھ ظلم ہو، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ بڑے اہم احکامات اور ہدایات اللہ کے رسول کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. حالات انتہائی آپ کے لیے سب پریشان ہو، جگہ جگہ آپ کے اوپر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کا تنش آپ پر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ نے فوری طور پر ہمارے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دیے. تو ان مشکل حالات میں آپ کو سکون ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نمبر ایک. نمبر دو، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ اپنی رفاقت برقرار رکھیے، ان لوگوں کو اپنے قریب رکھیے جو اللہ والے ہیں، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. اور آپ ہرگز ایسے لوگوں کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ جو بظاہر دنیا کے اندر بڑے جاؤ حکمت والے ہیں، اور وہ آپ کو مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے دور کریں ہمارے غلاموں کو اور ہمارے گھر میں کام کاج کرنے والوں کو، تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے ہماری کوئی افواہوں پر ان کی بات ہو سکے، آپ ہر دن کی بات نہ مانیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے باطل کر دیا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو جن کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. اس کے بعد تیسری ہدایت، فرمایا بقول الحق کو میں رب دیتا ہوں، اے نبی آپ کہیے تو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف، یعنی کسی کو قریب لانے کے لیے ہم ہرگز حق میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. باتوں کا ہوتا ہے کہ بھائی محسوس کرتا ہے کہ اگر میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ناگوار گزرتی، تو چلو یہ باتیں مت کرو تاکہ لوگ قریب آ جائیں. اگر میں نے بدعت کے خلاف بولا تو عوام کی اکثریت بدعت کے مسئلہ ہے، تو پھر تو وہ قریب نہیں آئے گی. تو لہٰذا بدعت کے خلاف مت بولو، بلکہ آپ کو نظر آئے گا کہ بعض اوقات دینی لوگ بھی بدعت میں شریک ہو جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے انہیں اپنے قریب کرے، لیکن وہ تو قریب نہیں آتے، بلکہ جو لوگ بدعت کے شریک ہوتے ہیں ان کا اپنا وقار، ان کی اپنی کریڈیبلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے پر بعض غلط رسومات ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بڑی غلط غلط رسومات ہمارے یہاں، لیکن سب اس وجہ سے کہ اگر لوگوں سے غربت ہو جائے ان رسومات کو بھی شرکت کر لو. اسی طریقے پر شرک کے خلاف بولیں گے، پردے کے حوالے سے بولیں گے، سود کے حوالے سے بولیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے. بڑے بڑے پیسے والے سودی کاروبار کر رہے ہیں، وہ پھر قریب نہیں آئیں گے، ان سے چندے نہیں ملیں گے. تو جب مصلحتیں آ جاتی ہیں کسی دائی کی اور اس کو لوگوں سے لالچ ہوتی ہے کہ ان سے کوئی پیسہ ملے گا، کوئی ان سے ووٹ مل جائے گا، کوئی ان سے اور جو ہے وہ استفادہ ہو جائے گا، تو پھر آدمی حق کے حوالے سے معاملے کو آگے پیچھے کرتا ہے. ہرگز کسی قسم کا لالچ مت رکھیے اپنے مخاطبین سے. بقول الحق میں رب کو کہہ دو کہ یہ حق ہے میں جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب دنیا میں تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اس کو مان لو اور چاہو تو اس کو نہ مانو. دنیا میں اللہ نے خلافت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے. تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردارہ نے قریش کے سامنے ڈٹ کر حق بیان کر دی. بولیے تمہاری خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم نہیں ہوگی, تمہاری خواہشات کے مطابق حق کو نہیں چھپایا جائے گا نہ حق میں کو تبدیلی کی جائے گی. وکل حق میں رب تم کے لیے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, فمن شاء فلیؤمن بس جو چاہے مان لے, ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے وہ اس کا انکار کر دے. دنیا میں بہرحال اللہ نے اختیار دے رکھا ہے, البتہ نتیجہ ان دونوں روشوں کا بالکل مختلف نکلے گا. جو انکار کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اتنا آجنا دشوال کہاں کا بہن کو راجے تو بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی کناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے, یعنی جہنم کی جو حدود اور چار دیواری بنائی ہوئی ہے وہ بھی آگ کی ہے, اس کی کناتیں بھی آگ کی ہیں. فرمایا ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی کناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں گی. وہی رستہ ہوں, اور اگر وہ فریاد کریں گے کوئی آوازاری کریں گے, یغاثو بماء قلبہ, تو ان کی فریاد رفع کی جائے گی ایسے پانی سے جو کھولتا ہوا ہوگا. اور یاد یہ ہے کہ کھولتے ہوئے کعبے سے دونوں ترجمے کیے گئے کہ کھولتا ہوا کعبہ انہیں چلایا جائے گا یسر وجود, اور وہ ایسا مشروب ہوگا کہ جو ان کے چہرے کو جھلسا دے گا. بے شک شراب بہت ہی برا مشروب ہے, وہ صاف مرتفع اور وہ بہت ہی بری آرام کی جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اس کے برعکس جو لوگ حق کو مان لیں گے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے اعمال کیے, انا لا نضیع اجر من احسن عملا, بے شک ہم جو بھی اچھا عمل کرتا ہے ہم اس کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کریں. اولئک لہم جنات عدن, ان لوگوں کے لیے رہنے والے باغات ہیں, تجری من تحتہم الانہار, اور نہریں ان کے نیچے سے جاری ہوں گی بہتی ہوں گی, یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور وہ ان باغات میں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے, ویلبسون ثیابا خضرا, اور وہ پہنائے جائیں گے سب لباس من سندس و استبرق, گاڑے ریشم کے اور باریک ریشم کے. جو زیری لباس ہوگا وہ گاڑے ریشم کا ہوگا تاکہ پوری طرح سے سطر چھپ جائے, اور جو بلائی لباس ہوگا اوپر سے لباس ہوگا باریک ریشم کا ہوگا تاکہ وہ ان کے لیے گرمی کا باعث نہ ہو اور ان کے لیے خوشگوار بن جائے. متقین فیہا علی الارائک, اور وہ تختوں پر اس باغات میں تیز لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعمت شباب, چاہے عمدہ بدلا ہے وہ سنت مرتفع, اور چاہے وہ عمدہ جائے آرام, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الجنہ, اللہم انا نسألک الجنہ, اللہم انا نسألک الجنہ. تو یہ تو خاص پس منظر میں اللہ کے رسول پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو شان نزول کے تحت یہ احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حالات پریشان کن ہیں. نمبر ایک, قرآن سے جڑے رہیے, یہ قرآن آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگا. نمبر دو, جو اللہ والے ہیں درویش ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیے. نمبر تین, جو بھی اس وقت سرداران قریش آپ کو قرآن کو تبدیل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ درویشوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے, ان کی بات ہرگز نہ مانیے. اور نمبر چار, آپ حق بیان کر دیجیے کہ بھائی یہ حق ہے, ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا تو نہیں مانو, میں حق میں کو ترمیم کرنے والا نہیں. اسی طرح سے عمومی طور پر یہ قیامت تک ہمارے لیے ہدایت ہے, اس لیے کہ رستہ رستہ دجالی فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس دجالی فتنے میں واقعتا ایمان کی سلامتی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے, لیکن جتنے بھی مشکل حالات ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی نمبر ایک قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں, قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو سمجھیں, اس کے ساتھ وابستہ رہیں. جس طرح سے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں, روزانہ پانی پیتے ہیں, اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے مسلسل قرآن کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید کا اپنا ایک حصہ معین کر لے کہ اتنا حصہ میں نے روز سمجھ کر پڑھنا ہے، رات کو انسان سوئے نہ جب تک اپنا نصاب پورا نہ کرے. میں نے آج کھانا بھی کھایا، میں نے آج جگر بھی اپنی ضروریات پوری کی ہے، وہ میری باقی ضروریات تھی جو میرے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے تھی، مجھے اپنی روح کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نمبر ایک قرآن سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نمبر دو ہماری دوستیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ نہ ہو. اچھی صحبت انسان کو بنائے رکھتی ہے اور بری صحبت رفتہ رفتہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے. اور نمبر تین، جو بھی دین کے دشمن ہیں، حق کے دشمن ہیں، ہرگز انسان نہ ان کی حمایت کرے اور نہ ہرگز انسان ان کی کوئی بات کو مانے، چاہے میڈیا جو مرضی کہتا رہے، چاہے جو مرضی پروپیگنڈا ہوتا رہے، لیکن جو غلط ہے آدمی اس کو غلط کہے، ہرگز اس کی بات کو نہ مانے. اور ہمیشہ حق بات کا بیان جاری رکھے، جیسے اصحاب الکہف نے بادشاہ وقت دربار میں کھڑے ہو کر حق کہا تھا، اور جانتے تھے کہ یہ حق کہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، جان جائے گی. اسی طریقے پر آدمی حق بیان کرتا رہے، چاہے اس کا کوئی بھی نقصان ہو، کوئی بھی خطرہ ہو، انسان حق کے اوپر کاربند رہے. کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. دنیا دار النتائج نہیں ہے، دار النتائج یہ آخرت ہے، وہاں پر جا کر فیصلہ ہو جائے گا. جو لوگ حق کو مانیں گے تو شروع ہوں گے، جو نہیں مانیں گے رسوا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.